حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا من حلف بغیر اللہ. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا, حضرت عبداللہ ابن مسعود فقیہ امت تھا, عوام میں سے سب سے بڑے فقیہ سمجھے جاتے تھے, انہوں نے کہا لان احلف باللہ کاذبا احب الی من احلف بغیره صادقا, اگر میں جھوٹ بات پر اللہ کی قسم کھا لوں تو مجھے یہ پسند ہے اس کے بدلے کہ میں غیر اللہ کا قسم سچ قسم کھاؤں. یعنی تم نے یہ کام کیا ہے نہیں کیا ہے, اگر ہم نے کیا بھی ہے کہہ دیں کہ واللہ نہیں کیا تو ہمارے لیے زیادہ اچھا ہے کہ کہیں کہ فلا پیر کی قسم ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے یا کیا ہے. جھوٹ بھی قسم کھائیں اگر اللہ کی تو وہ اس کا مسئلہ ہلکا ہے. کیوں ہلکا ہوا؟ کیونکہ جھوٹ قسم کھانا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے, گناہ کبیرہ ہے اس میں کوئی شک نہیں, بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ہی اہمیت بیان فرمائی ہے, بلکہ اس کا خطرہ بہت بڑا بیان فرمایا ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بیٹھے تھے, ٹیک لگا کر کے آپ نے فرمایا کہ تم کو بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہ کی میں خبر نہ دے دوں, اللہ نبی کم بے قرل کمائے. آپ نے فرمایا, صاحبہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ, آپ ضرور ہمیں بتائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا وحقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی, والدین کو ستانا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے, بلکہ اللہ کے شرک کے بعد بڑا گناہ علماء نے کہا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کئی کلام پاک میں بھی اپنی عبادت اور اپنے حق کے بعد والدین کا حق کا ذکر کیا ہے. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا, اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو اسی وجہ سے تو اگر جھوٹ بول, اور اس کے بعد پھر پیارے رسول نے فرمایا کہ الا وشہادت الزور وقول الزور, جھوٹی گواہی یا جھوٹا جھوٹ بولنا. وکانا متکئا فجلس, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے, اس کی اہمیت جتانے کے لیے آپ بیٹھ گئے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے, لیکن حلف بغیر اللہ, غیر اللہ کا قسم کھانا یہ شرک ہو گیا, اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اگر غیر اللہ کا قسم میں جھوٹ بھی سچ بھی بول کر کے قسم لو تو یہ گناہ میں بڑا ہے, اگر ہم اللہ کا نام لے کر کے جھوٹ قسم کھائیں. حذیفہ ابن امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان, یہ نہ کہو کہ جو چاہے ما شاء اللہ وشاء فلان, جو اللہ چاہیں گے اور فلان چاہیں گے وہی ہوگا. ولیکن قولوا, لیکن یہ کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان. اس کی تفسیر میں نے بتائی کہ ثم کے مطلب پھر, گویا اللہ ہی کی مشیت کو آپ نے مقدم کیا اور اللہ کے ساتھ فلاں کی مشیت کو, فلاں کے چاہنے کو آپ نے شریک نہیں کیا, تو یہ چیز جائز ہوئی. اور پہلی چیز کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر کے کہیں جو اللہ چاہیں گے اور آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا, یہ شرک ہو گیا, یہ ہرگز جائز نہیں ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں, وہ ایک تابعی ہیں صحابہ کے شاگردوں میں سے اور بڑے یعنی فقیہ تابعی, انہوں نے فرمایا, کہتے ہیں انہو یکرہ ان یقول اعوذ باللہ وبک, اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں. یہ یکرہ نہیں, حرام ہے, یہ کراہت کا مطلب مکروہ تنزیہی نہیں, بلکہ پرانے لوگ جب بولا کرتے تھے کہ یہ چیز مکروہ ہے تو اس کو حرام کہتے تھے, اس کو یہ نہیں کہتے تھے کہ کرنا بھی جائز ہے اور نہ کرے تو افضل ہے. مکروہ تنزیہی جس کو کہتے ہیں, یہ مقصد ان کا نہیں ہے. حرام ہے کہ کوئی شخص کہے, ان کا کہنا یکرہ ہو, یہ حرام ہے کہ کوئی شخص ایسا کہے کہ اعوذ باللہ, اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں. ویجوز ان یقول, ابراہیم نخعی کہتے ہیں یہ جائز ہے, اس طرح کہنا جائز ہے, کہے کہ اعوذ باللہ ثم بک, اللہ کی پناہ مانگتا ہوں پھر آپ کی پناہ, گویا اللہ ہی کو سب کچھ سمجھ کر کے اور اللہ کے تابع کر کے عمر تشاؤن اللہ یہ سر اللہ کے معنی کو سامنے رکھ کر کے یہ کہا کہ آپ جو چاہیں آپ پھر آپ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. قال ويقول لولا الله ثم فلان. لولا الله فلان ہرگز نہ کہے بلکہ لولا الله ثم فلان یہ کہے کہ اگر اللہ اور فنا نہ ہوتے تو یہ کام آج بڑا نقصان ہوتا یا اور کچھ ہوتا. یہ کہے کہ لولا الله اگر اللہ نہ ہوتے پھر فنا نہ ہوتے تو ہمارا بڑا نقصان ہوتا. ولا تقول لولا الله هو فلان. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. اس چیز کا بیان ہے کہ جو شخص اگر کسی نے اللہ کی قسم کھائی تو اس قسم سے وہ اس قسم کو اس نے قبول نہیں کیا اس قسم کی وجہ سے بھی اس کو اس کی تصدیق نہیں کی تو اس کا کیا حکم ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یعنی گویا اگر آپ نے کسی کو ضرورت کے تحت کسی سے یہ کہا کہ اللہ کی قسم کھا لو تو ہم تمہیں سچ مانیں گے. ہوتا ہے عام یعنی محاکم میں اسی طرح بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں جیسا کہ حدیث میں آیا کہ اگر کسی نے کسی کے اوپر دعویٰ کیا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا گواہ لا کر کے پیش کرے. فلاں کو دیکھا کہ فلاں نے میری یہ چیز لی ہے گواہ لا کے پیش کرو. اگر گواہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا جس پر تہمت لگائی گئی ہے مدعا علیہ جو ہے اس سے قسم لیا جائے گا. اگر وہ قسم کھا لے کہ ہم نے یہ چیز نہیں لی ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کو بری کر دیا جائے گا. یہ ہے اس باب کا مطلب. یعنی گویا اس نے بہت بڑی چیز کا ذکر کر دیا اللہ کا یہ قسم جب کھا لی اس نے تو اللہ کی قسم کا مطلب ہے کہ اس کے بعد آپ کو حق نہیں کہ آپ اس کے اوپر شبہ کریں کہ اس نے یہ غلط کام کیا ہے یا بلا آپ کی چیز لی ہے. یہ ہے مسئلہ. حدیث شریف میں ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. دعویٰ کرنے والے کے اوپر ضروری ہے کہ وہ گواہ لا کے پیش کرے. گواہ نہیں ہے تو پھر جس کو متہم کیا گیا ہے جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ قسم کھائے گا. قسم کھا کر کے وہ بری ہو جائے گا. نہ جج کو نہ قاضی کو یہ حق ہے کہ اس کو متہم سمجھے اور نہ صاحب دعویٰ کو حق ہے کہ اس کو کہے کہ جھوٹ نے قسم کھائی. نہیں, جب اللہ کی قسم کھا لی اس نے تو بہرحال آپ کو اللہ کی ذات کے احترام میں اس کو سچ سمجھنا ہے اگرچہ اسے جھوٹی قسم کھائی ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بہت بڑا وعید ذکر کیا ہے جو کسی کا مال جھوٹ قسم کے ذریعے سے لے لے. اسی طرح اگر کوئی شخص بیچ رہا ہے کوئی والمنفق صلاحته بحلف کاذب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا گناہ بیان کیا اس شخص کا جو اپنا سامان جھوٹ قسم کھا کر کے بیچ رہا ہے. واللہ ہمارا خرید ہے 50 قسم آپ کو کیسے دے رہے ہیں, حالانکہ وہ 20 ہی کا ہو سکتا ہے جھوٹ بول کر کے. اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ قسم جب کھا لیتا ہے کہتے بس بس اچھا ٹھیک ہے لے ہی لیتے ہیں, حالانکہ وہ خریدا ہے 20 کا وہ قسم کھا لیتے ہیں کہتے ہیں واللہ ہمارا اتنے کا پڑتا ہی نہیں ہے خریدا نہیں ہے. یہ ہے وہ والمنفق صلاحته بحلف کاذب, اس کا بھی بہت بڑا برا. لیکن جب قسم کھا لیا اس نے تو ہم اس کو صحیح ہی سمجھیں گے, الا یہ کہ وہ مجرب ہو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس میں شبہ کی کچھ گنجائش ہو سکتی. لیکن جب اتنی بڑی ذات کی قسم کھا لی اس نے تو پھر حق نہیں کہ اللہ کی ذات کا احترام نہ ہو, اس کو صحیح سمجھنا ہے. اسی وجہ سے شرعی طور پر اس کو بری کرنا ہے اگرچہ وہ متہم تھا لیکن جب گواہ نہیں شہادت نہیں ملی اس کو قسم کھا کر کے بری کر دیا ہے. قسم لے کر کے اس کی بری کر دیا جائے گا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم, اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھاؤ. یہ چیز رہی پرانے زمانے میں, اب بھی ہے لوگ اپنے باپ دادا کی قسم کھاتے ہیں, اپنی عزت کی قسم کھاتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں لا تحلفوا جس کی قسم کھا جاتے ہیں اب بھی ہے. من حلف له باللہ فلیصدق, جس کے لیے یا جس کے سامنے اللہ کی قسم کھائی جائے تو چاہیے کہ اس کی تصدیق کر لے, اس کو پھر جھوٹا نہ سمجھے. او من حلف له باللہ فلیرضى, اللہ کی قسم جب کھا لی جائے تو چاہیے کہ آدمی اس پر راضی ہو جائے. ومن لم يرضى فليس من الله, جو راضی نہیں ہوگا اللہ اس سے بری ہے. فلیس من اللہ یعنی گویا اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے. یہ بہت بڑے گناہ کبیرہ کی دلیل ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی برات ظاہر کرے کسی سے. فَإِنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ وَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ بَرِيٌّ, اس طرح کے الفاظ جہاں بھی آئیں تو یہ بڑے گناہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اور بڑے گناہ عام طور پر توبہ ہی سے معاف ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے جب یہ کہا کہ جب قسم کھلا لی اللہ تعالیٰ کی تو بہرحال اس کو صحیح سمجھنا ہے، اس کو بری کر دینا ہے اور راضی ہو لینا ہے. پھر نہیں کہ قسم بھی کھا لیا اس کے بعد آپ اس کے پیچھے پڑے رہیں کہ نہیں تمہارے اوپر ہمارا حق لازم ہے. جی. باب قول اللہ قول ما شاء اللہ وسید القطیلا ما شاء اللہ وسید، آپ جو اللہ جو چاہیں گے اور آپ جو چاہیں گے اس کا، اس کے کہنے کا کیا حکم ہے؟ اس کا باب خاص باندھا. اس سے پہلے حلف بغیر اللہ وغیرہ کے ضمن میں یہ چیز آئی، یہ بیان آیا ہے. لیکن حضرت قطیلا کہتی ہیں ان یہودین، قطیلا ایک صحابیہ تھی، انہوں نے کہا ان یہودین، ایک یہودی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا انکم تشرکون، تم مسلمان لوگ شرک کرتے ہو. تفسیر کی اس نے کہ تمہارے یا آپ لوگوں کے شرک کا کیا معنی ہے؟ تقولون ما شاء اللہ وسید، گویا یہ چیز دین اسلام، ہر انبیاء، ہر نبی کا، تمام انبیاء کا دین دین اسلام ہی تھا. اور اس دین اسلام کی مختلف شکلیں، بعض چیزیں ناسخ بعض چیزیں منسوخ ہمیشہ ہوتی رہیں، لیکن تمام انبیاء مسلمین ہی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وانا من المسلمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وانا اول المسلمین وانا مسلمین، تو تمام انبیاء کا دین اسلام تھا. توحید تمام انبیاء کے ادیان میں مشترک چیز رہی ہے، البتہ فروعوں میں اختلاف رہا ہے، کسی کو اتنی نمازیں پڑھنی ہیں، کسی کا کوئی نجاست آ جائے تو وہ نجاست کس طرح دور کی جائے، کپڑے سے، جسم سے، کپڑے کاٹ کے پھینک دینے ضروری ہوتے تھے جیسا کہ رواج میں آتا ہے، لیکن اسلام میں ہے کہ اس کو آپ صاف کر لیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ توحید تمام انبیاء میں مشترک چیز رہی ہے، اس میں نسخ اور ناسخ اور منسوخ کی کوئی چیز نہیں رہی ہے. جو چیز توحید کی حضرت نوح کے زمانے میں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، جو کچھ جتنے انبیاء رہے ہیں وہی چیز اسلام میں بھی رہی ہے. اور اسی کا ایک منظر یہ دیکھیے کہ ایک یہودی آ کر کے کہتا ہے کہ آپ لوگ شرک کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی دیدہ دلیری سے کہتا ہے کہ انکم تشرکون باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو. تقولون ما شاء اللہ وسید، یہ کہہ کر کے تم شریک اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، کہتے ہو کہ جو اللہ چاہے گا آپ چاہیں گے. وہ تقولون والکعبہ، اور آپ لوگ یہ بھی کہتے ہو کہ کعبے کی قسم. فامرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اذا ارادوا ان يحلفوا ان يقولوا ورب الكعبہ، جب وہ قسم کھانے چاہیں تو یہ کہیں کہ کعبے کے رب کی قسم، یہ نہ کہیں کہ کعبے کی قسم. وہ ان یقولوا ما شاء اللہ ثم وسید، اور یہ کہیں کہ جو اللہ چاہیں گے پھر آپ جو چاہیں گے. ما شاء اللہ وسید نہ کہیں بلکہ ما شاء اللہ ثم وسید کہیں. کیا یہ صرف مدینے میں یہ حکم صادر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا پہلے سے یہ چیز رہی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس شریعت میں بہت سی چیزیں آہستہ آہستہ اتری، نازل ہوئیں، قرآن کریم احکام میں کے بارے میں 23 سال تک نازل ہوتا رہا. اسی طرح کی ایک چیز یہ بھی ہو سکتی کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ تعالیٰ نے شراب پینے کو بھی بہت کئی سالوں تک جائز رکھا تھا، اس کی تحریم نہیں کی تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی منع نہ فرمایا ہو. اس کے بعد جب اس طرح کی بات آئی ہو، وہی آئی ہو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ نے منع فرمایا ہو، یا اس کی ایک تفسیر علماء نے یہ بھی کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور توحید کی چیزوں کو مکے ہی کی زندگی سے بھی تفصیل بیان فرمایا، اور یہی چیز زیادہ ترین قیاس معلوم ہوتی ہے. لیکن بعض لوگ ایسا کہہ دیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کسی نے کہا تو آپ تو فوراً انکار کر دیتے تھے. کسی نے آ کر کے کہا، جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے، کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ما شاء اللہ وسید، اللہ جو چاہیں گے اور آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا. فقال اجعلتنی للہ ندا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، یہ کہو ما شاء اللہ وحدہ، جو صرف اللہ چاہیں گے وہی، اللہ صرف چاہیں گے وہی ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی بات آئی تو قد آپ اس کی تنبیہ فرماتے تھے. ہو سکتا ہے یہودی بعض صحابہ سے اس طرح کی بات منع ہونے کے باوجود بھی سن لیا ہو یہودیوں نے آ کر کے, وہ ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گویا دوست جمانے کے لیے کہ آپ لوگ بھی تو شرک کرتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ ہم شرک کرتے ہیں, وہ اس طرح کی بات بھی ہو سکتی ہے. یعنی یہ ضروری نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے کہنے کے بعد اس سے منع کیا, نہیں, ایسا ہوتا رہا. لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود, کیونکہ زبان پر ایک بات آ جاتی ہے, زبان عادی ہو جاتی ہے اس وجہ سے نکل گئی ہو, تو آ کر کے اس نے کہا تو آپ نے تاکیدن فامرہم صلی اللہ علیہ وسلم, پھر تاکیدن آپ نے حکم دیا کہ ایسا ہرگز نہ کہو. یہ نہیں کہنا, یہ معنی نہیں ہے کہ یہودی کے کہنے سے آپ نے اپنے طرف سے منع کیا, نہیں. سب کچھ جو کچھ تحلیل اور تحریم, کسی چیز کا حلال کسی چیز کا حرام کرنا, یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ہی کے ذریعے سے کیا ہے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ, اللہ نے مجھے قرآن بھی دیا, قرآن کی طرح ایک دوسری چیز بھی دی, وہ سنت ہے. اس وجہ سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پیارے رسول نے اپنے طور پر, جیسے میں اس وجہ سے اس کی تاکید زیادہ کرتا ہوں کہ یہ اہل قرآن جو ہیں جن کی یہ شہوت ہے یا جن کی یہ گویا ایک تمنا ہے کہ حدیث پر عمل نہ ہو, اور وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں, معمولی سا مسئلہ پا جاتے ہیں تو اس سے استدار کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ پیارے رسول اپنی طرف سے بہت سی چیزیں کہا کرتے تھے اور وہ چیز ہمارے اوپر لاگو نہیں ہو سکتی, صرف قرآن کے احکام ہی ہمارے اوپر فرض ہیں. یہ ان کی بہت بڑی گمراہی ہے اور بہت بڑا دھوکہ ہے, اور قرآن کا سمجھنا بغیر سنت کے یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور اگر مطلق اگر کوئی شخص انکار کر دیتا ہے کہ تمام احادیث ہمارے اوپر یا احادیث میں جو احکام آئے ہیں حلال اور حرام کے ہمارے اوپر ان کا لینا واجب نہیں, تو اس پر کفر کا فتویٰ علماء نے دیا ہے اور واقعی وہ کافر ہوگا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن آپ کے اوپر اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں, اور آپ بیان فرماتے تھے. آپ نے کہا کہ دیکھو کوئی شخص آسودہ اس طرح کا پیٹ بھر کر کے اور آرام سے آرام کرسی پہ بیٹھ کر کے کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی صرف کلام پاک ہی پر عمل کریں گے اور حدیث کی کوئی حیثیت نہیں, الا ان ہوتی تو قرآن, تو یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بھی حکم دیا ہوگا, منع کیا ہوگا اس طرح نہ کہنے کا, لوگوں کی زبانوں سے اس طرح باتیں نکل جاتی رہی ہوں گی. یہودی نے آ کر کے پیارے رسول سے کہا کہ آپ بھی شرک کرتے ہیں, گویا اس زمانے میں بھی بہت سے یہودی ایسے تھے جو توحید کی بعض باریک چیزوں پر عمل کرتے تھے, اگرچہ انہوں نے قرآن توریت کی بہت سی چیزوں کو بدل دیا اپنے منمانی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے. قول ابن ماجہ عن الطفیل اخی عائشہ رضی اللہ عنہا لامها رأیتک انی اتیت علی نفر من الیہود فقال انکم لانتم القوم, کہتے ہیں کہ ایک کچھ لوگ آئے یا میں کچھ یہودیوں کے سامنے سے گزرا تو یہودیوں نے کہا لانتم القوم آپ لوگ بڑے ہی اچھے لوگ ہیں, اگر یہ بات آپ نہ کہتے لولا انکم تقولون عزیر ابن اللہ کہنی اتیت علی نفر, قلتو, وہ خود کہتے ہیں کہ میں یہودیوں کے پاس آیا اور میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ اچھے ہو, کوئی ایسی بات نہیں, لیکن اگر یہ بات نہ کہو کہ عزیر ابن اللہ تو تم اچھے لوگ ہو. لولا انکم تقولون عزیر ابن اللہ یہودی, وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, اور عزیر نبی تھے, ان کی لوگ پوجا کرتے تھے اس وجہ سے کہ اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت المسیح عیسیٰ, وقالت النصارى مسیح ابن اللہ, نصارا کہتے تھے کہ المسیح ابن اللہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو ان کے پاس بھی جا کر کے انہوں نے کہا کہ اگر تم عزیر ابن اللہ یا عزیر کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کا شریک نہ سمجھو تو تم لوگ اچھے لوگ ہو. وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ, تو یہودی نے کہا کہ آپ لوگ بھی اچھے آدمی ہوتے اگر یہ نہ کہتے لولا ما شاء اللہ و شاء محمد, اگر آپ یہ نہ کہتے کہ جو اللہ چاہے گا اور محمد چاہیں گے تو تم اچھے آدمی تھے. ثم مررت بنفر من النصارى, وہ طفیل کہتے ہیں کہ پھر میں گیا کچھ نصارا مسیحیوں کے یا نصارا کے پاس سے گزرا تو ان سے ہم نے یہی بات کہی کہ تم لوگ یہ نہ کہتے تو اچھا ہوتا, المسیح ابن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. انہوں نے وہی بات دہرائی جو یہودیوں نے کہا کہ تم لوگ بھی اچھے آدمی ہوتے اگر یہ نہ کہتے ماشاء اللہ ہو وشاء محمد. یہ بڑا بہت بڑا مسئلہ ہے حقیقت میں. اس زمانے کے یہودی اور نصرانی بھی اگر اس قسم کی اگرچہ وہ بڑے شرک میں مبتلا تھے لیکن اس قسم کی چیزوں کو محفوظ رکھ کر کے گویا یہ معلوم ہوتا تھا یہ حقیقت ہے کہ انبیاء کے دین توحید میں سب ایک ہیں. اگرچہ انہوں نے بہت سی چیزوں کو بدل دیا لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کچھ چیزیں چھن چھن کر کے بچ رہی ان کے تصرف اور ان کے خرد برد سے, تو گویا یہ چیز بھی ان کے ذہن میں تھی کہ اس طرح کا کہنا یہ شرک ہے. آپ لوگ کہتے ہیں گویا آپ شرک کرتے ہیں. فلما اصبحت اخبرت بمن اخبرت, تو پھر کہتے ہیں کہ جب میں صبح ہوئی تو میں نے کچھ لوگوں کو خبر کی, پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ سے بھی کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل اخبرت بأحد, کیا تم نے اس کی کسی کو اور کو خبر دی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے اور لوگوں کو بھی یہ بات بتائی ہے. فحمد اللہ واثنى علیہ, اہم چیز ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں نصیحت نہیں کرتے تھے بلکہ خطبے کی شکل بنا کر کے حمد و ثنا کر کے آپ اس کی اس چیز کا ذکر کرتے تھے. پھر آپ نے کہا حمد اللہ واثنى علیہ, حمد و ثنا کے بعد اما بعد کہا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإن طفیلا رؤیا, حضرت طفیل نے طفیل دوسی ہیں شاید یہ, جیسا کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ماں کی طرف سے بھائی تھے. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طفیل نے ایک خواب دیکھا اور اس کی تم لوگوں میں سے جس کو خبر دی انہوں نے خبر بھی دی. وَإِنَّكُمْ قُلْتُمْ كَلِمَةً كَانَ يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا أَنَا نَهَاكُمْ عَنْهَا, تم لوگ ایسی بات کہتے ہو میں کان یمنعنی, کچھ اسباب کی بنا پر میں تمہیں اس سے منع نہیں کر پایا تھا. فلا تقولوا, اب میں منع کر رہا ہوں, ایسا ہرگز نہ کہو ماشاء اللہ و شاء محمد, ایسا نہ کہو بلکہ کہو ماشاء اللہ وحدہ, جو اللہ وحدہ لا شریک چاہیں گے وہی ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ زبان کے اعتبار سے بھی توحید کا دامن اس کا نہ چھوڑنے پائے. زبان کا مسئلہ بہت بڑا ہے, جس طرح اور بہت سی چیزوں میں اس زبان سے اس کو بہت کچھ تکلیف, بہت کچھ عذاب اور عذاب ہو سکتا ہے, مواخذہ ہو سکتا ہے. اسی طرح توحید کے مسئلے میں سب سے زیادہ مواخذہ اس کا ہو سکتا ہے. وصلی اللہ علیہ خیر خلق محمد وعلیٰ آلہ وسلم. کیا اللہ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بیت اللہ شریف سے بھی زیادہ ہے؟ سوال بڑا ٹیڑھا ہے, دو ہی ٹوک کا ہے لیکن بہت ٹیڑھا ہے. کس وجہ سے یہ سوال کیا گیا؟ کیا اللہ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بیت اللہ شریف سے زیادہ ہے؟ میں آپ گویا میزان پہ رکھ کر کے تول رہے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کعبہ شریف کو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. پیارے رسول افضل الرسل ہیں, اور اگر واقعی یہ کہا جائے تو موازنہ کیا جائے تو پیارے رسول کا درجہ بہت بڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ نے تواغن اس موازنے سے منع کیا, کسی طرح کا بھی موازنہ, یہاں تک کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ سے پیارے رسول نے فرمایا کہ ہمیں مفاضلہ اور موازنہ نہ کرو. بس انبیاء جو ہیں وہ بھائی ہیں, ماں سب کی ایک ہے اور باپ مختلف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابناء اللہ, باپ مختلف ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی بات بہرحال نہیں چلنی چاہیے. یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ ماشاءاللہ اسیت کی طرح, یہ بھی نہ کرو, ایسا بھی نہ کرو. ہر ایک کی حیثیت الگ, اور دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موازنے میں کہ آدمی ایک مسلمان آدمی کے خون کی عزت اور حرمت اللہ کے نزدیک کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے. یہ دیکھیے, ایک خون کی کسی کو قتل کر دینا, گویا اس نے اگر کعبہ شریف کے ساتھ کوئی بے حرمتی کی ہوتی تو قتل جو ہے, قتل کسی مسلم کے قتل کا گناہ اس سے بڑھ کر کے ہے. یہ صحیح حدیث میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس طرح کے موازنہ تو آتا ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ظاہر بات ہے وہ کعبہ شریف کی بے حرمت سے بہت بڑی ہو گئی. عقیدہ اشعری کیا ہے؟ آج بہت ٹیڑھے ٹیڑھے سوال ہو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ لیکن انشاءاللہ کچھ شفا ملے گا. عقیدہ اشعری کیا ہے؟ کیا اشعری صاحب نے اپنے عقیدے سے توبہ کی؟ توبہ کے بارے میں بہت اچھا سوال بھی ہے. حقیقت میں یہ ہے کہ لوگ، بہت سے لوگ دین دنیا کے معاملے میں تو ذرا سی کھوٹ برداشت نہیں کریں گے. ذرا سا نوک جھڑ رہا ہو کسی چیز کا تو کہیں گے اس کو ٹھیک کرو، لیکن نماز ہو، روزہ ہو، عقیدہ ہو، اس کے نوک پلک ٹھیک کرنے کی فکر نہیں ہوتی ہے. حالانکہ یہ سب چیز تمام چیزوں سے عام ہے. عقیدہ اشعری اصل میں ایسا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ لوگ گمراہی میں تھے، یہ تو حقیقت ہے. وہ انکان ہوں میں قبل لفی ضلال مبین. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر کے آئے؟ صحابہ نے کون سا عقیدہ اپنے سینوں سے لگایا؟ وہ عقیدہ سمجھنا چاہیے. جب انہوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں، مستوی ہیں، تو کیا انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے جسم ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پیر ہے؟ اللہ تعالیٰ پالتی مار کے بیٹھا ہے؟ اکڑو بیٹھا خدا نہ خاصا؟ کوئی سوال نہیں. اس وجہ سے جس طرح انہوں نے سمجھا اسی طرح سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، تو اسی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا ایک ہاتھ ہے. وہ کس طرح ہے اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. اب اگر کسی نے اس کو یہ سمجھ لیا کہ اگر ہم نے اللہ کے لیے ہاتھ ثابت کیا تو گویا مخلوق کی طرح اللہ تعالیٰ ہو گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے. اس وجہ سے یہ کہنا کہ اللہ کے ہاتھ یہ غلط ہو گیا، بلکہ ہاتھ کی تاویل اور تفسیر یہ ہوگی کہ اللہ کی قدرت ہے. یہ چیز گویا انہوں نے خود چور کی طرح خود اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ دیا، یعنی یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح ہے. پھر اس سے اس تشبیہ کو نفی کرنے کے لیے اس لفظ کی یا اس صفت ہی کی تاویل کر دی، تو کہا کہ ید اللہ فوقائدی، میں اللہ کی قدرت جو ہے وہ ان کی قدرت سے آگے ہے. یہ چیز صحابہ نے نہیں سمجھی تھی. بعد میں لوگوں نے اس کو، جو اس میں کوئی شک نہیں کہ غلط عقیدے کے لوگ جو مسلمان اسلام میں داخل ہوئے ہیں، وہ دی جس سے اسلام پھیلا جہاں میں، وہ کھویا گیا آ کے ہندوستان میں. مسدس حالی بڑی اہم کتاب ہے حقیقت میں، توحید پر انہوں نے بہت اچھی بات لکھی ہے. تو ہندوستان کا اسلام بھی تمام علماء نے لکھا ہے کہ وثنیت سے مل کر کے اسلام ہندوستان کا بہت دنوں تک رہا. اللہ کے کچھ بندے ہر زمانے میں اٹھے جنہوں نے اسلام کو وثنیت سے دور کرنے کے لیے، یا وثنیت کے یا بت پرستی کے اعمال سے الگ کرنے کی بڑی کوششیں کی، جن میں بہت سے مجددین کا نام بھی آتا ہے. تو گویا اسی طرح دوسرے عرب ممالک میں یا فارس کے علاقوں کے جو لوگ اپنی بت پرستی کے عقیدے کے ساتھ کے بعد اسلام لائے، وہ پورے طور پر اسلام کو نہ سمجھ سکے. اس وجہ سے اس میں تصوف، غلط تصوف کا داخلہ اسی راستے سے ہوا اسلام میں. اسی طرح اور وحدت الوجود، سبحان اللہ، کیا بتاؤں میں کہ بڑے بڑے علماء اس میں دھوکہ کھائے، بہت بڑے بڑے علماء اس میں دھوکہ. وحدت الوجود بھی انشاءاللہ اس کی تفسیر ہو سکتا ہے، بعد میں کروں. تو اسی طرح لوگوں نے جب یہ عقیدہ سمجھا کہ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، اس کی کوئی صفت بھی اگر آپ مانیں گے تو اللہ کی طرح تسبیح ہوگا، تو نکلے لوگ اہل علم کلام والے کہے گئے. باتیں بڑی ہونے لگی، کلام ہی کہا گیا. کلام والے بات، کلام معافی، کلام آپ کہتے ہیں کلام کثیر معافی، تو وہ کلام ہی میں جا کر کے اہل کلام ہو گئے. اور مختلف قسم کی باتیں، جب اللہ نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ ہے وہیں چپ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ لگے ہزاروں باتیں کرنے، کلام کثیر کرنے. تو اس میں یہ بات نکالی کہ اگر ہم کہیں گے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کے پیر ہیں، اللہ فین نقب آئین نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے تم ہو، آنکھ ثابت کریں گے تو گویا مخلوق کتنے ہو گئے، بڑی باتیں کرنے لگے. اس بڑی باتوں میں انہوں نے تعویل کرنا شروع کر دیا. امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمہ پہلے اسی میں تھے، کیونکہ شاگرد تھے انہی لوگوں کے، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ شاگردی کے استاذ کو بہت ہی ڈھونڈ کر کے چاہیے کہ اختیار کرے آدمی. استاذ کا غلط اثر ہر وقت رہے گا. بشارے متاثر ہوئے اور اس کی بہت بڑی انہوں نے پرچار کی، کتاب بھی لکھی. اس کے بعد پھر انہوں نے باقاعدہ ابانہ لکھا. آپ کے جواب کا، آپ کے سوال کا دوسرا بند جو ہے کہ توبہ کی، انہوں نے ابانہ لکھا. اس میں صاف لکھا ہے کہ میں آج سے امام احمد بن حنبل کے عقیدے پر، اس کے بعد پوری تفصیل عقیدے کی یہ عقیدہ رکھتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، اس کے اسماء اور صفات کا سب کا ذکر کیا، تو یہ معنی آپ یہ سوچئے کہ آپ نے کوئی بات کہی ہو پھر بعد میں اس کی الٹ بات کہہ دیں تو آخری بات ہر ایک سمجھتا ہے کہ وہی آخری بات آخری قانون ہونا ہے. اسی طرح آپ یہ سمجھیں جیسے کلام پاک میں بہت سی چیزیں آئی ہیں، پہلی بات تھی جائز تھی بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا، تو عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ حضرت امام ابو الحسن اشعری کی بات آخری لی جائے، لیکن لوگ اپنے کو اشعری کہتے ہیں اور امام ابو الحسن اشعری کی مخالفت کرتے ہیں. انہوں نے پرانے عقیدے سے جو معتزلہ وغیرہ کا عقیدہ تھا، یہ سب نام آتے ہیں آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو انشاءاللہ، تو اس سے توبہ کی انہوں نے اور باقاعدہ اعلان کیا. اس اعلان کی دستاویز آج ان کی کتاب الیمانہ کی صورت میں لوگوں کے سامنے موجود ہے. تو یہ انہوں نے توبہ کیا، اس کے باوجود بھی لوگ اس عقیدے کی طرف اپنے کو منسوخ کرتے ہیں، یہ عقیدہ سراسر غلط ہے. جی بہت بڑی شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ تمام انبیاء سے افضل، اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توریت کا کوئی ٹکڑا کوئی صفحہ دیکھا تو آپ غصہ ہو گئے، سخت غصہ ہوئے، تو آپ نے فرمایا امتحوکون انتم، کیا تم اپنے دین کی صداقت میں تمہیں کوئی حیرانی یا شک ہے؟ واللہ لو کان موسیٰ، لو کان قسم کے واللہ کا لفظ نہیں یاد آتا ہے، لیکن لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر